بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 24 مئی 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ حدید کی آیات 7-11 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً على أفضله وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ حدید کی آیت نمبر 7-11 تک یہ 5 آیات آپ نے سماعت فرمائی ہیں. پہلی 6 آیات ہم پڑھ چکے ہیں. ان میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اور ذات کا اور اللہ کے کمالات کا اور قدرتوں کا اور اس کی مختلف شانیں جو اس کائنات میں ظاہر ہیں جس سے اس کی عظمت کا پتہ ملتا ہے، جلالت شان کا اندازہ ہوتا ہے. ساتویں آیت سے پھر براہ راست بات شروع ہوئی ہے مسلمانوں سے، اور مسلمانوں سے بھی ذرا جھوڑ جھنجھوڑنے کے انداز میں بات کی گئی، اس لیے کہ اب کچے پکے بھی کچھ لوگ شامل ہو گئے تھے. یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، صرف ضبط مضمون کے لیے اس کو ارادہ کر رہا ہوں. مکی دور میں جو لوگ مسلمان ہوئے ایمان لائے ان کا معاملہ اور تھا، وہ خوب سمجھ کر سوچ سمجھ کر ایمان لائے تھے. انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کے بعد کلمہ طیبہ زبان سے ادا کرنے کے بعد سخت ترین تعذیب اور پرسیکیوشن کا نشانہ بنائے جائیں گے، ہر طرف سے مخالفت ہوگی، برادری سے کاٹ دیے جائیں گے. لیکن وہ ایمان اور اس کا جو ایک قلب کے اوپر تاثر تھا وہ اتنا شدید تھا کہ وہ ہر چیز سے ٹکرانے کے لیے تیار تھے. اس ذات پر یقین جو شہنشاہ اور وہ سماوات ہے اور کل کارخانہ قدرت اس کی ایک مٹھی میں ہے، قبضے میں ہے، وہ جب کچھ پر ہوگا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اس کی رضا ہی ہماری زندگی کا مقصود ہے، مطلوب ہے. رب راضی ہو جائے چاہے سب ناراض ہو جائے. ایک وہ انداز تھا ہر سے باد آباد. لیکن جب مکہ فتح ہوا یا اس سے پہلے صلح حدیبیہ کو بھی قرآن مجید نے فتح قرار دیا ہے، وہ اصل میں فتح مکہ کی تمہید بنا یہ معاملہ سورہ حدیبیہ کا، چنانچہ اسی کو فتح قرار دیا قرآن مجید نے. اس کی بات اس کی گفتگو میں بعد میں کروں گا جب تفصیل سے اس کا ذکر آئے گا. اب لوگ جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں، قبیلہ در قبیلہ ایمان لا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ان کے ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے. سردار قبیلہ ایمان لے آیا، پورا قبیلہ جو ہے اس نے کہا چلو سبزیلا سردار جا رہے ہیں، ابھی چلتے ہیں. تو وہ کلمہ تو پڑھ لیا اللہ کی توحید کا، اور اللہ کو اپنا رب اور مالک ماننے کا اقرار بھی کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی مان لیا، لیکن وہ دلی یقین تو ابھی حاصل نہیں ہے، یہ جو عمل کی بنیاد بنتا ہے. لہذا ذرا جھنجھوڑا جا رہا ہے. اور اسی حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ گویا خطاب ہم سے ہے، یہ جن مسلمانوں سے یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے ہم بھی تقریباً اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. یقین قلبی والا ایمان کسی کسی کو نصیب ہے، زیادہ تر صرف موروثی ایمان ہے. یہ والدین مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں چاہے درست نہ پڑھتے ہوں، چاہے اس کا مفہوم بھی پوری طرح نہ آتا ہو، لیکن کلمہ تو پڑھتے ہیں. تو بہرحال اب یہ ہے کہ یہ بھی ایک سٹیپ ہے، کوئی شخص مسلمان ہو جانا، کسی کا مسلمان ہو جانا کسی بھی اعتبار سے اپنی جگہ ایک بہت بڑا پازیٹو سٹیپ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور مظہر کا ایک بہت بڑا اظہار ہے، فضل اور رحمت کا. لہذا اب اگلی طرف ہمیں جانا چاہیے اس کی قدر کرتے ہوئے کہ یہ موروثی ایمان، اقرار باللسان والا ایمان، یہ اگر ہمیں میسر آ گیا ہے تو اب اس سے آگے بڑھنے کے لیے امکانات اب رستے کھلے ہیں اور آسانی ہے. چنانچہ اس کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے اس احسان کو ہمیں ان آیات کا مطالعہ کرنا چاہیے. فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ آیت بھی میں صرف ترجمہ کروں گا اس لیے کہ ہم تفصیل سے اس پر گفتگو کر چکے. آمنوا باللہ ورسولہ، اے مسلمانوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. مسلمان ہو گئے ہو لیکن یقین قلبی والا ایمان ابھی حاصل نہیں ہے، وہ کیسے حاصل ہوگا اس کا ذکر بھی آگے آ جائے گا، لیکن تمہیں اس طرف بڑھنا ہے. وہ حقیقی ایمان سینے میں نور ایمان ہوگا تو وہ آخرت میں کام آئے گا. صرف زبان پر شہادت کلمہ شہادت ہو اور نور ایمان اندر نہ ہو، ایسے لوگوں کا جو حشر ہونے والا ہے اس کا ذکر بھی آگے آئے گا. دنیا میں مسلمان سمجھے جا رہے ہیں، مسلمانوں والے سارے حقوق حاصل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ اقراروں میں لسان کے اوپر جو ہے صرف اسی پر ڈیپینڈ کر کے فیصلے کرے. وہ تو اندر کے حالات جانتا ہے، اتنا ایمان ہے دل میں، اترا ہوا ہے کہ نہیں ہے. زبان سے کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں، اندر نفاق بھرا ہوا ہے. یہ ہے، لہذا آخرت میں معاملہ اور اصل مسئلہ ہے ہی آخرت کا، وہاں پر وہ والا ایمان کام آئے گا اور اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی محنت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک ذریعہ خود قرآن ہے جس کی جو آگے گفتگو آئے گی انشاءاللہ، لیکن ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان یہ سمجھ کر کہ ہاں جب میں اللہ کو اپنا رب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان چکا ہوں، اب مجھے ان کے احکامات پر عمل کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے. جب پازیٹیولی انسان یہ سفر شروع کر دیتا ہے دین پر عمل، اس سے بھی ایمان کا نور جنریٹ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر انسان اس رستے پر، دیکھیے دین پر عمل کرنے کے لیے نفس سے بھرا لڑنا پڑتا ہے، نفس کچھ اور کہہ رہا ہے، دین کا تقاضا کچھ اور ہے، زمانے کا چلن جو ہے وہ کسی اور طرف انسان کو دھکیل رہا ہے، دین کے تقاضے کچھ اور ہیں. لہذا یقین قلبی والا ایمان اگر ابھی میسر نہیں بھی آیا، لیکن اگر دین پر چلنا شروع کر دیا، تو یہ ہے کہ وہ گویا کہ ایمان کی پھر بنیاد پڑ جاتی ہے اور ایمان کا نور سینے میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ایمان لاؤ، فآمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اس میں سے جس میں ہم نے تمہیں خلافت دی ہے، تمہیں با اختیار بنایا ہے. ہے تو اللہ کا مال، اللہ نے کبھی کسی کو دیا ہے، اب وہ پہنچتے پہنچتے تمہیں جانشین بنا دیا. یہ مال جو تمہیں ملا اس سے پہلے کسی اور کے پاس تھا، تمہارے بعد کسی اور کے پاس ہوگا، وقتی طور پر اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. ہاں تمہاری ملکیت ہے، دنیا میں تمہارا تصرف اس پر مانا جاتا ہے قانونی طور پر، ہے اللہ کی امانت، اسے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ ایمان لانے کے بعد یہ دو تقاضے آئے، ایمان کو بڑھاؤ اور خرچ کرو مال۔ اور اسی میں وسیع تر مفہوم میں، جو بھی اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، جسمانی قوت ہے، صلاحیتیں ہیں، ذہنی قوتیں ہیں، اوقات ہیں، یہ سب بھی تو اللہ کی عطا ہے، اس سب کو خرچ کرو۔ انفاق کا مطلب ہے لگا دینا، کھپا دینا، اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ۔ تو جو کوئی تم میں سے یہ کام کریں گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے قبیلہ در قبیلہ، لیکن اگر جو واقعی حقیقی ایمان کہ اس کے حصول کی کوشش کریں گے، دین پر عمل شروع کر دیں گے، اور اپنی صلاحیتیں اور اپنا مال خاص طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، یہ گویا آپ صحیح رستے پر آ گئے ہیں، یہ آگے بڑھیں گے اس رستے میں اور بالآخر جنت تک پہنچیں گے۔ ان کے لیے ہے اجر کبیر، وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اگلی آیت میں اجرن کریم کا لفظ آیا ہے، وہ لوگ جو ایمان کے عملی تقاضے پورے کر رہے ہیں، یقین قلبی والا ایمان بھی ہے اور عملی تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں، ان کو جو اجر ملے گا، ایک تو وہ کبیر ہے، یعنی والیوم اس کا بہت زیادہ ہے، بہت بڑا اجر۔ دوسرے اجر کریم، بہت باعزت اجر ہے، یعنی اس کے اندر جو ریسپیکٹ کا پہلو ہے وہ بھی بہت اونچا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کسی پر احسان ہے تو احسان اس کا، لیکن یہ کہ اس انداز سے دیا جا رہا ہو کہ کسی پر احسان کیا جا رہا ہے، نہیں، تمہاری عزت افزائی بھی ہوگی وہاں۔ اجر کبیر اور اجر کریم دو الفاظ یہاں پر آئے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اب یہ ہے جھنجھوڑنے کا انداز، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ کلمہ تو ہے، زبان سے ادا کر دیا، مسلمانوں کے صف میں شامل ہو گئے، وہ یقین قلبی والا ایمان کیوں حاصل نہیں ہو رہا؟ کیا سبب ہے؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، حالانکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں، اللہ کے رسول، اب رسول یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سردار ہیں تمام رسولوں کے، وہ تمہیں بلا رہے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ ایمان لاؤ، ایمان رکھو اپنے رب پر۔ کون دعوت دے رہا ہے اس کو بھی دیکھو، کیونکہ یہ بات، یہ آیات نازل ہو رہی ہیں صلح حدیبیہ کے بعد، مکی دور میں تو اسلام غالب بھی نہیں تھا، لیکن ایک بہت بڑی دلیل، ایک تو اندر کی دلیل ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، الستُ بربکم، اس کی فطرت پہچانتی ہے، اور جب باہر سے ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور صحیح انداز سے دی جاتی ہے تو دل سے گواہی اٹھتی ہے کہ ہاں وہ رب ہے۔ لیکن ایک اور بہت بڑی دلیل اس وقت کیا تھی؟ اللہ کی طرف بلانے والے تھے کون؟ الصادق اور الامین، جن کا دامن کردار ہر داغ دھبے سے صاف تھا، دھلا ہوا تھا، اجلا تھا، جن کی صداقت اور امانت کی نہ صرف ہر شخص گواہی دے رہا تھا بلکہ گم گا رہا تھا، اخلاق عالیہ جن کے جو ہیں وہ اپنے معراج پر پہنچے ہوئے تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور جو اپنی ذات میں مجسم، یوں کہنا چاہیے کہ خدمت خلق کے کام میں لگا ہوا تھا نبوت کے اجرا سے قبل، انسانیت کا بہی خواہ، خیر خواہ، ویل وشر، ایک مثالی شخصیت، وہ ہیں جو تمہیں پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں ایمان کی طرف۔ اور اب جب صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اس کے بعد ایک شخص سے یہ ایمان کی دعوت شروع ہوئی، انہوں نے دعوت توحید جو دی تھی پورے معاشرے کے ساتھ ٹکر لی تھی، انہوں نے بغاوت کی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، یہ تمہارا کچھ بھی خیر نہ کر سکتے ہیں تمہارے لیے، نہ نفع کے ذمہ دار ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے، بالکل بے بس اور لاچار ہستی ہیں جن کو تم پکار رہے، یہ پورا تمہارا نظام جو ہے یہ مشرکانہ، یہ باطل ہے، طاغوت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک شخص نے ٹکر لی ہے، ایک سے دو ہوئے، دو سے چار ہوئے، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے. اور اب صورت یہ ہے صلح حدیبیہ میں، کیونکہ آگے الفاظ آ رہے ہیں، صلح حدیبیہ پر آ کر گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس انقلابی جدوجہد میں اس مقام پر کھڑے تھے کہ عرب کی حد تک، جزیرہ نما عرب کی حد تک آپ کو ایک اہم قوت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا. صلح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، وہاں پر جزیرہ نما عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، ایک ڈھیلا ڈھالا نظام تھا، لیکن سیاسی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی جو قائدین تھے، جو ان کے سردار تھے، وہ کون تھے؟ وہ قریش مکہ تھے. جو کسٹوڈین تھے بیت اللہ کے، جہاں 360 بت رکھے ہوئے، جن کے قافلے محفوظ ہیں، کوئی ان کے قافلوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا، اس لیے کہ یہ کسٹوڈین ہیں. تو ائمۃ الکفر کہا گیا انہیں، یہ ائمۃ الکفر ہے، کفر کے امام. اب کوئی اگر حکومت ہے بھی کسی قسم کی، باقاعدہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو سمبولک حیثیت تھی، حکمران طبقہ، قائدین، وہ قریش مکہ تھے. انہوں نے جب صلح کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، نو وار پیکٹ، 10 سال کے لیے معاہدہ کر لیا، اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ انہوں نے تسلیم کر دیا کہ جزیرہ نما عرب کی ایک اہم سیاسی قوت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی. ایسے تو صلح کرنے والے وہ نہیں تھے کہ ہمارے آبا و اجداد کے دین کا حلیہ بگاڑنے والا یہ شخص، وہ تو اس کے خون کے پیاسے تھے. صلح پر مجبور کیوں ہوئے؟ اس سے پہلے غزوات ہیں، غزوہ بدر میں کتنا نقصان ہوا ان کا، غزوہ احد بھی ہے، پھر غزوہ احزاب بھی ہے، اور بھی بہت سے غزوات ہیں. اس کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا، غزوہ احزاب کے بعد اندازہ ہو گیا کہ اب اس قوت کو زیر کرنا آسان نہیں ہے. کل عرب نے مل کر زور لگا لیا تھا غزوہ احزاب کے موقع پر، یہود بھی اس کے اندر شامل تھے، مشرکین عرب بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، غطفان کے اور حوازن کے قبائل جو بڑے جنگجو ہیں، وہ سب کے سب چڑھ کر آئے تھے. انہوں نے یقین تھا کہ ہمارا وہاں پر پہنچ جانا ہی اسلام کے صفائے کے مترادف ہوگا، اور منافقین کو بھی نظر آ گیا تھا کہ اب تو موت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے قدم بقدم آپ کے ساتھ رہی ہے، اور آپ کے ساتھیوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اور اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ایک جزیرہ نما عرب کی ایک باقاعدہ قوت تسلیم کرنا پڑا ہے قریش کو، جن کے ساتھ 10 سال کا نو وار پیکٹ کیا. اب وہ وقت گزر گیا کہ آپ اکیلے ہیں اور پورے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں. اب آپ عرب کے اندر ایک مضبوط سیاسی حیثیت ہے. اب آپ تبھی جوک در جوک قبائل جو ہیں اب ایمان میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور صلح کے نتیجے میں جب نو وار پیکٹ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ خود انہوں نے کہا ہے کہ 10 سال تک ہم جنگ بندی کا معاہدہ کر رہے ہیں، تو اب کھول کر دعوت دی ہے، آپ کی حیثیت مان لی گئی. اے پاور ٹو ریکن ود، اسی حوالے سے مجھے یہ بات یاد آتی ہے، والد محترم کہا کرتے تھے صلح حدیبیہ مطلب کیا ہے؟ کہ عرب کی ایک ایسی قوت ہے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ قریش کو ان کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا ہے نو وار پیکٹ. اسی سے میرا ذہن منتقل ہوتا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے جو امریکہ کی کوشش رہی کہ طالبان کسی طرح مذاکرات کی میز پہ آ جائیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے تو آپ اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے، فرعونیت کے اس مقام پہ کھڑے ہوئے تھے. اب آپ کی کوشش یہ ہے کہ خدا کے لیے میز پر آ جاؤ، مذاکرات کی میز پر بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ شکست ہے تسلیم کرنا. نہ تو اس کے بعد سے اب آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے ریٹریو کرنے کا سلسلہ شروع ہے. پیچھے وہ شکست تسلیم کرنے کے بعد اب وہاں سے انخلاء کا معاملہ جو ہے وہ ہو رہا، زخم چاٹ رہے ہیں. لیکن واقعتا مذاکرات کی میز پر بلانے کی دعوت دینا امریکہ کا اپنی شکست کو تسلیم کرنے کے مترادف. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اولین مطالبہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہماری سرزمین سے باہر نکلو، پھر ہم آئیں گے مذاکرات کی ٹیبل پر، اور نام تیار نہیں ہے. تمہیں کوئی حق نہیں تھا یہاں آنے کا، ہمارا کوئی قصور نہیں تھا. آئے کیوں؟ پہلے نکلو یہاں سے، پھر بیٹھیں گے مذاکرات کے. پھر بہت زیادہ زور دیا تو انہوں نے کچھ کہا کہ اچھا اگر آپ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں تو یہ اقدام کرو، امریکہ یہ اقدام کرے کہ اور بتائے کہ ہاں ہمارے یہ مطالبات مانے گا، تب ہم مذاکرات کے لیے سوچیں گے. ہمارے فلاں فلاں قیدی رہا کرو، ہمیں سیاسی حیثیت سے تسلیم کر کے قطر میں ہمارا ایک دفتر جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے. چنانچہ کچھ شرائط امریکہ نے مانی اور کچھ نہیں مانی. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتے، ہم مذاکرات کے لیے آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لیکن جتنا زور لگایا ہے امریکہ نے، یہ حقیقت ہے کہ خدا کے لیے بیٹھ جاؤ، لٹرلی بھیک مانگی. صلح حدیبیہ کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیے، حضور نے کیوں اس صلح کو قبول کر لیا؟ کہ قریش کا آ کر یہ کہنا کہ ہاں ہم مذاکرات کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک صلح نامہ کرتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فتح. اور اسے قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے. اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ جو در جو قبائل جو ہیں ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. دو سال میں اتنی بڑی قوت بن گئی ہے مسلمانوں کی کہ قریش کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ اب ہم ان کے آگے ٹھہر نہیں سکتے، کیونکہ بات نکل ہی گئی ہے. صلح حدیبیہ کا ذکر اس آیت سورت کے اندر ہے. پھر کیا ہوا تھا؟ پھر قریش کی طرف سے صلح کے شرائط میں سے ایک شرط کی خلاف ورزی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی. اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جن قبیلوں سے مسلمانوں کی صلح ہے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے ہیں، ان کے خلاف قریش کوئی اقدام نہیں کریں گے اور کسی اور قبیلے کی مدد نہیں کریں گے ان کے خلاف اقدام میں، جن سے پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جن قبائل سے معاہدے ہو چکے ہیں. آپ کو خبر ملی کہ قریش نے در پردہ ایک ایسے قبیلے کے خلاف مدد کی ہے، کسی قبیلے کی، کہ جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ طے تھا. آپ نے فوری طور پہ اعلان کر دیا کہ تم لوگوں نے اس صلح کی خلاف ورزی کی ہے، ایک شک کی، لہذا آئندہ سے ختم. دس سال تو نہیں ہونے پائے، دو سال کے بعد ہی جب ان سے خلاف ورزی ہو گئی ایک چھوٹے سے ایشو کی، آپ نے وہیں پر انہیں پکڑ لیا، اگنور نہیں کیا کہ کوئی بات نہیں، چھوٹا سا معاملہ ہے، بالکل بہت ہی معمولی سا ایشو ہے، کوئی براہ راست ہم پر حملہ نہیں کیا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، ایک ایسے قبیلے کی کسی اور قبیلے کے ذریعے مدد کی ہے جو ہمارا حلیف قبیلہ تھا، لیکن آپ نے اسی کو غنیمت سمجھا. اس لیے کہ فتح مکہ، مشرکین کے تسلط سے مکہ کو آزاد کرنا اور وہاں سے بتوں سے اس کو پاک کرنا، یہ آپ کا اولین مشن تھا. اس میں تاخیر، جیسے ہی آپ کو موقع ملا اب آپ اتنی بڑی قوت بن چکے تھے کہ آپ نے صلح کی تجدید سے انکار کر دیا اور پھر فتح مکہ کے لیے 10,000 افراد کو لے کر روانہ ہو گئے. اس لیے قرآن مجید نے اس صلح حدیبیہ ہی کو فتح مبین قرار دیا تھا، یہ تمہید بن گئی. اور فتح اس لیے تھی کہ آپ کے جو بدترین مخالف اور دشمن تھے، کیونکہ آپ تو غلبہ دین کے لیے آئے تھے، صرف عقیدہ بدلنے کے لیے نہیں آئے تھے. جب صرف عقیدہ بدلنا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نظام وہی کا وہی چلے گا، قائدین وہی کے وہی ہیں، سیاسی قائدین جو ہیں پہلے سے ہیں. جب بات ہے نظام کی، پورے سسٹم کی، اب تو بغاوت ہے اور اس کے ساتھ ٹکراؤ ہے براہ راست. تو چنانچہ یہ تھا معاملہ کہ پھر قریش کے ساتھ آپ نے مزید روح رعایت نہیں کی ہے اور دو سال کے بعد خود آگے بڑھ کر اور وہ مکہ کو فتح کیا ہے. 10,000 قدسیوں کے ساتھ آپ روانہ ہوئے اور سن 10 میں اللہ کا دین قائم و غالب ہو گیا، تمہید بنی صلح حدیبیہ. تو بہرحال یہ ہے معاملہ، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تمہیں کیا ہوا کہ تم ایمان نہیں رکھتے اللہ پر حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان رکھو. میں نے عرض کیا تھا چونکہ یہ آیات سورہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، اب تو کتنے نشانات اور سامنے آ چکے ہیں. محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی طرف بلانا خود اپنی جگہ اس کے اندر ایک بڑا وزن تھا. آپ الصادق تھے، العلیم تھے، حق بات کہہ رہے تھے، اور بات وہ کہہ رہے تھے جو انسان کی فطرت کے عین مطابق تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ درجہ بدرجہ اب اسلام ترقی کرتا کہاں پہنچ گیا ہے. ایک شخص نے اس باطل معاشرے سے ٹکر لی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تحریک بن کر اب معاملہ کہاں پہنچا. تو وہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور وہ تم سے ایک پختہ عہد لے چکا ہے. تم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نمائندہ تسلیم کر لیا، تو بہرحال اب تمہارا ایک عہد اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے. اس کے بھی کچھ تقاضے، جب رب مانا ہے تو اس کی ہر بات مانو. جب اس کی طرف سے تقاضا آتا ہے کہ لگاؤ کھپاؤ، مال بھی خرچ کرو اللہ کی راہ میں، جسم و جان کی توانائیاں بھی لگاؤ، تو وہ تمہارا مالک ہے، وہ تقاضا کرے گا اس کو پورا کرو. اور عہد الست کا بھی یہ تقاضا تھا، الست بربکم قالوا بلا، ہر شخص نے وہ عہد کر رکھا ہے، اللہ کو رب کی حیثیت سے ہر شخص جانتا ہے. وقد اخذ میثاقکم، اور اسی میں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک میثاق ہر مسلمان کا اللہ کے ساتھ، میثاق کہتے ہیں قول و قرار، عہد معاہدہ. میثاق جمہوریت کا لفظ پچھلے دنوں کافی معروف ہوا تھا، نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان جو ایک پیکٹ ہوا تھا، میثاق جمہوریت. تو میثاق اصل میں کہتے ہیں معاہدے کو، قول و قرار. ہر مسلمان کا اللہ سے قول و قرار ہو چکا، جب انسان نے مان لیا کہ وہی میرا رب اور مالک ہے. اس قول و قرار کا ذکر ہے سورۃ توبہ میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقین اللہ تعالیٰ خرید چکا ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض. یہ معاہدہ ہر مسلمان کا ہو چکا ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. کلمہ پڑھ کے وہ اب کیا توقع رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے گا، آخرت کی کامیابی ملے، دعائیں بھی کر رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، لیکن اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کے حصے کا وعدہ پورا ہے، تم اگر یہ کام کرو گے، لیکن کرو گے کیا؟ اب تمہاری جانیں اور تمہارے مال تمہارے نہیں ہیں، وہ واقعتاً بھی تمہارے نہیں تھے، اللہ کی عطا ہے. اب تم نے یہ تسلیم کر لیا ہے اللہ کو رب مان کر، لہذا اب یہ جان اور مال اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہوں گے، اور اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کے کلمے کی، اللہ کے دین کے قیام کے لیے اور کلمے کی سربلندی کا کام میں سخت ہوں گے، کھپے گی. اسی لیے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، جب جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، مال بھی اس کا دیا ہوا ہے، تمہارے پاس امانت ہے، تو پھر جب موقع آئے گا تو اللہ کی راہ میں جنگ بھی کرو گے، ہدیہ جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے ہاں قربان کرو گے، قتال سے بھی جی نہیں چراؤ گے. فیقتلون ویقتلون، اور پھر وہ جو باطل نظام کے پروردہ لوگ ہوتے ہیں اور باطل نظام کی حفاظت کے لیے جو آڑ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی سرکوبی کے لیے ان کو قتل عام بھی کرو گے، اور خود بھی اپنا خون بہاؤ گے، خون اللہ کی راہ میں. یہ ہے جو ہر شخص کا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے، ہر مسلمان سے اللہ تعالیٰ کی اس کی جان اور مال خرید چکا ہے. تم اپنے حصے کا معاہدہ پورا کرو، اللہ اپنے حصے کا معاہدہ پورا کرے گا. اس کی طرف سے وعدہ کیا ہے؟ جنت. بأن لهم الجنة، ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہم اب جان اور مال تو اپنے پاس بچا بچا کے رکھے، اور اس اللہ کی دی ہوئی امانت میں ساری زندگی خیانت کرتے رہیں، لیکن جنت ہمیں ملنی چاہیے، یہ تو ہمارا پیدائشی حق ہے. یہ ہے وہ تضاد جو اس وقت مسلمانوں کے اندر ہے قول و فعل کا. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، اب چونکہ تقاضا آیا تھا کہ ایمان پختہ رکھو اللہ پر، وہ یقین قلبی والا ایمان حاصل کرو، وہ کہاں سے ملے گا؟ فرمایا وہی ہے جس نے نازل کی ہیں اپنے بندے پر یہ آیات بینات، روشن آیات. بین کہتے ہیں جو اتنی واضح ہو کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، سیلف ایویڈنٹ، جن کی حقانیت اتنی منکشف ہو، فطرت انسانی ان کو ایسے پہچانتی ہو کہ اسے کوئی ابہام نہ ہو، کوئی اشکال نہ ہو، اتنی واضح. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. یہ آیات قرآنی ہیں جو تمہیں اندھیروں سے، ظلمات سے نکال کر نور ایمان کی طرف لے کر آئیں گی. اندر کفر کے اندھیرے ہیں، الحاد ہے، شرک ہے، مادہ پرستی ہے، دولت کی محبت ہے، حوث پرستی ہے، جاہ پرستی ہے، ان سارے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان میں لانے کا کے لیے جو اصل نسخہ ہے وہ نسخہ کیمیا، وہ یہ قرآن. نور ایمان، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات. ایمان کہاں سے حاصل کریں؟ اقرار باللسان تو ہے، یقین قلبی والا ایمان وہ محسوس نہیں ہوتا، تو ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ، مؤثر ترین ذریعہ خود قرآن. مولانا ظفر علی خان نے بڑے سادہ انداز میں یہ بات کہی تھی کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، یعنی یہ کوئی اس قسم کی جنس نہیں ہے کہ بازار سے جا کر جو ہے پنساری کی دکان سے یا کہیں سے فلسفے کی کوئی دکان سے جا کر ایمان خرید لائیں. ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں، ایمان جہاں سے حاصل ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تمہارے حق میں انتہائی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ جو عظیم تحفہ تمہیں عطا کیا قرآن مجید کی شکل میں، یہ اللہ تعالیٰ کی رافت اور رحمت کا بہت بڑا منظر. یہی بات اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں، الرحمن وعلم القرآن، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا یہ مظہر ہے کہ اس نے یہ قرآن جیسی دولت اور عظیم نعمت تمہیں عطا فرمائی. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله، پھر انداز جھنجھوڑنے کا. دو مطالبے کیے گئے تھے، پختہ ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، یقین قلبی والا ایمان کہیں سے پیدا کرو، اور دوسرا مطالبہ تھا خرچ کرو، لگا دو، کھپا دو سب کچھ اللہ کی راہ میں. چنانچہ اب یہاں انفاق کے حوالے سے فرمایا، وَمَا لَكُمْ أَن لَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ یہ مال کس کا ہے، کس کی عطا ہے؟ دین کو ضرورت ہے، دین مغلوب ہے، تاغوتی قوتوں کا غلبہ ہے، تاغوتی قوت سے ٹکر لینے کے لیے بہرحال افراد بھی چاہیے جو قربانی دیں، اور جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اسباب فراہم کر سکتے ہیں وہ بھی چاہیے. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، کفار سے ٹکرانے کے لیے جتنی زیادہ سے زیادہ قوت حاصل کر سکتے ہو تو کرو، باقی مدد اللہ کی ہوگی، لیکن زیادہ سے زیادہ لگاؤ اور کھپاؤ. تو تمہیں کیا ہوا کہ ایمان لانے کے بعد ہم انفاق نہیں کر رہے؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب سب بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمان اور زمین کی ہر شے وہ تو اللہ ہی کی میراث ہے، بالآخر تو اسی کے لیے رہ جائے گی، عطا بھی اسی نے کی ہے، اور تمہارے بعد رہ بھی اللہ، سب کے بعد جو کچھ ہے سب یہی رہ جائے گا، بالآخر تو اللہ ہی کی عطا ہے اور اللہ ہی کے لیے رہ جانے والی شے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی حوالے سے وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اللہ کی عدالت سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ باتوں کا جواب نہ دے دے. پانچ سوالات، یہ سب کچھ تو اللہ کی عطا ہے، لہذا اللہ پوچھے گا ان کے بارے میں. عن عمرہ فیما اپنا، یہ جو تمہیں عمر عطا کی تھی، مہلت عمر دی تھی، یہ ساٹھ ستر برس دیے تھے، یہ کہاں لگائے، کہاں ضائع کیے؟ وقت تو گزارا ہے نا، ایک ایک سیکنڈ گزار کر آئے ہو نا، فلاں تاریخ پیدا ہوئے تھے اور فلاں کو انتقال کیا، ذرا حساب دو. کیا تم اپنے خود خالق ہو؟ تمہارا اختیار تھا، یہ عمر اللہ کی عطا کردہ تھی. کہاں لگائی؟ وان شباب ہی فیما اپنا ابلا، اور خاص طور پر شباب، جوانی کا دور، طاقت و قوتوں کا دور، وہ کہاں گلایا؟ اب اس کا بھی ذرا حساب دو. وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، اور مال کا حساب دو کہ کہاں سے کمایا تھا، کن ذرائع سے حاصل کیا تھا اور کن مدات میں خرچ کیا. یہ مال تمہارا نہیں تھا، یہ اللہ کی امانت تھی. اب ذرا ایک ایک پائی کا حساب دو، کس ذریعے سے حاصل کیا، حلال حلال سے کہ حرام سے، اور کن مدات میں خرچ کیا، جائز یا ناجائز. اور آخری سوال ہوگا، وَعَمَّا عَمِلَ فِي مَعَلِمَ، اور جو علم بھی تمہیں ملا اس پر عمل کتنا کیا. بعض لوگ ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں دین کے تقاضے کیا ہیں، بالکل نابلد ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ معلوم کریں، لیکن جس کو معلوم ہو گیا اس کا محاسبہ سخت ہو گیا، اس سے تو حساب لیا جائے گا. جسے معلوم نہیں ہے اس سے بھی حساب تو ہوگا کہ تم نے محنت کیوں نہیں کی. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا، اور وہ علم سے مراد ہے دین کا بنیادی ضروری علم حاصل کرنا، ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے. اور اس کے بعد جب علم حاصل ہو گیا تو اب عمل کتنا کیا، ذرا اس کا حساب دے. یہ ہے سب کچھ اللہ کا ہے، اور وہ حساب بھی دے گا ایک ایک چیز کا، ایک ایک پائی کا حساب دے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، یہاں پر ذکر آ گیا اس کا، صلح حدیبیہ کا. تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ کے جو خرچ کریں فتح سے قبل، جنہوں نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، جان اور مال کھپائے. صلح حدیبیہ سے قبل کا معاملہ اور تھا، صلح حدیبیہ کے بعد اب فضا بدل چکی. خاص طور پر مکی دور میں ایمان لانا دو شیر لانے سے کم نہیں تھا، ہر قسم کے مصائب کو دعوت دینے کے مترادف تھا. اس وقت جو ایمان لایا اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کا مقام کچھ اور ہے. پھر ابتدائی مدنی دور میں مسلسل غزوات ہیں اور بڑے سخت حالات، غزوہ بدر ہے 313 جو ہیں، انہی سے کہہ دیا گیا کہ ٹکرا جاؤ ہزار سے. غزوہ احد میں جو ہے وہ 3000 چڑھ کر آ گئے ہیں مدینے کی بستی پر، غزوہ احزاب میں 12000 کا لشکر آ گیا ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں. ان حالات میں جبکہ شدید خطرات تھے، اس وقت جن لوگوں نے جو ایمان لائے تھے، جنہوں نے انفاق کیا تھا، ان کا مقام بہت اونچا ہے. یہی بات اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جو ان دو صورتوں میں آئی ہے، سورہ رحمان میں اور اس کی تشریح آئی سورہ واقعہ میں، کہ ایک ہے مقربین، اہل جنت میں سے بھی مقربین ہوں گے، وی آئی پیز کہہ لیجیے، والسابقون وہ جو سبقت کرنے والے ہیں، جو مشکل حالات میں آگے بڑھ کر جو ہیں وہ قربانیاں دینے والے ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے، کیٹیگری ڈفرنٹ ہے. تو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ کہ جنہوں نے انفاق کیا ہے، خرچ کیا ہے فتح سے قبل، صلح حدیبیہ. اور فتح سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک، اور خود قرآن نے بھی فتح مبین قرار دیا صلح حدیبیہ کو، اسی کو کہا ہے، مفسرین بھی یہی رائے رکھتے ہیں. وقاتل، اور جنہوں نے اس سے پہلے قتال کیا تھا، جب اسلام کمزور تھا، تعداد میں لوگ کم تھے، باطل قوتیں بہت سر چڑھی ہوئی تھیں، اس وقت کا انفاق اور قتال، مال کا خرچ کرنا اور جان کو خطرے میں ڈال کر اور آگے بڑھ کر قتال کرنا، یہ مقام بہت اونچا ہے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ درجے میں بہت آگے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے انفاق کیا بعد میں اور قتال کیا، درجے کا فرق ہے. اور وہ جنات میں بھی ذکر تھا، سابقون السابقون کا ایک خاص اونچا لیول ہے، اس کے بعد اصحاب الیمین ہیں، بہرحال ان کے لیے بھی جنت ہے، لیکن فرق جو ہے اس کو قرآن مجید نے ملحوظ رکھا ہے. وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب ہی سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے. بعد میں بھی جو ایمان لایا وعدے اس کے لیے بھی ہیں اللہ کے، واللہ بما تعملون خبیر، جو عمل تم کرتے ہو اللہ باخبر ہے، جو عمل تم نے کیا وہ اس سے بھی باخبر ہے، کن حالات میں کیا اس سے بھی باخبر. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے قرض حسن، عمدہ طریقے کا قرض دینا. یہ قرض حسن سے کیا مراد ہے؟ اس سے پہلے لفظ انفاق آیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر قرض کی بات ہو رہی. کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے؟ خاص طور پر جب قرض کی بات آتی ہے تو وہ اس میں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے اور قیام کے لیے جو مال خرچ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض سے تعبیر فرماتے ہیں. یہ قرض حسنہ دو مجھے، میری راہ میں خرچ کرو. ویسے تو ایک غریب کی بھی مدد کی ہے آپ نے تو اللہ کے لیے کی ہے، خدمت خلق کے کام کیے ہیں، ویلفیئر کے کام کیے ہیں، یہ بھی اللہ کو پسند ہے، اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، ان کا اجر و ثواب ہے. لیکن کون ہے جو قرض دے؟ تو اس سے مراد یہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی یوں کہنا چاہیے کہ وہ بہت شکور ہے، قدردان ہے، کہ اسی کا دیا ہوا مال ہم اس کے دین کے غلبے کے لیے استعمال کریں تو وہ کہے یہ میرے دین میں قرض ہے، یہ مجھے قرض دے رہے ہو، یہ ہماری عزت افزائی ہے اصل میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے بڑھاتا چڑھاتا رہے گا، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، مسلسل اس میں اضافہ ہوتا رہنا ہے، یہ بے حساب معاملہ ہوگا. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ایسے شخص کے لیے اجر ہوگا بہت باعزت، بہت رسپیکٹ فل. یہ ہے پہلا حصہ اس سورہ مبارکہ کا. اب اس کے بعد یہ آیات میں وہ آئے گا کہ دنیا میں جو اہل ایمان میں تھے لیکن دل نور ایمان سے خالی تھا، آخرت میں کیسے چھاٹی ہو جائے گی اور کیا معاملات پیش آئیں گے، انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم آئندہ کریں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس سے نور ایمان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. چند منٹ حالات حاضرہ کے حوالے سے کہوں گا، چینی وزیر اعظم کا دورہ ہی اس وقت زیادہ خبروں کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور یہ بھی اس وقت کی جو مایوس کن فضا چل رہی تھی اس میں ایک بہتری انتخابات کے بخیر و عافیت ہو جانے سے ہوئی، اور ایک یہ کسی قدر خوشگوار جھونکا جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے. بہرحال اصل چیز تو ہے اللہ کی مدد، اللہ کی تائید. اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے بھی مدد کر سکتا ہے. قرآن مجید میں مسلمانوں کے لیے فرمایا گیا کہ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، مسلمانوں اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر آ جائے، تمہاری پشت پر آ جائے، تو کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کے ذریعے تمہاری مدد کروا دے، اسے ہر طرح کا اختیار حاصل ہے، لیکن مدد اللہ کی آئے گی اگر تم اس کے ساتھ وفادار ہوگے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر تم اس سے بے وفائی کرو گے دین سے اور اس کی وجہ سے وہ تمہارا ساتھ چھوڑ جائے، پھر کوئی تمہاری مدد کو آ نہیں سکے گا. حقیقی معنی میں مسلمانوں کا اصل ایشو یہ ہے، چائنا کو پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک فضل تو اس کا ہے، لیکن ایک ڈھال کے طور پر اور ایک ایسا دوست کہ جس نے ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دیا کم از کم، اور اس خاص خطے کے اندر اس کا جو پاکستان کی جو خاص جو جیو اسٹریٹجک کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے چائنا نے جو ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، اور جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ چین ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری یہ دوستی ہے، یا آئرن برادرہڈ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ اسباب اللہ تعالیٰ بناتا ہے. ہمیں کتنی مہلت دینی ہے؟ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ بہت پہلے ہی خواب دیکھ رہے تھے کہ پاکستان شاید کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوگا اب تک، اور اس کے لیے بہت کچھ حالات سازگار ہو چکے تھے. ابھی الطاف حسین صاحب جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، جو حرکتیں کر رہے ہیں، وہ یہی ان کا ڈیسپریٹ ہونا ہے کہ ان کے سارے عزائم جو ہیں وہ خاک میں مل گئے ہیں، جس کے لیے امریکہ اور برطانیہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے، اور وہ جو ان کے عزائم ہیں وہ آپ کو سب کو معلوم ہے. لیکن اب وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، جو حرکتیں کر رہے ہیں، کہ ان کے دماغی حالت پر لوگوں کو شک و شبہ ہو رہا ہے، تو انتہائی ڈیسپریٹ ہے. اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے مزید مہلت دی ہے. کتنی مہلت ملتی ہے یہ مجھے نہیں معلوم. کتنا وقت اور ہے سورہ انبیاء کی آخری آیات میں قل ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الى حین. اگر مزید مہلت مل رہی ہے تو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے کوئی فتنہ اور آزمائش ہے کہ اس سے وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو یا نہیں, اللہ تعالیٰ یہ جانچ رہا ہے. یا یہ ہے کہ تمہیں موقع دے کر اور زیادہ پستی میں جا کر اور زیادہ غفلت میں جا کر اور بڑے عذاب کا مستحق بنانا ہے, کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا رکھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. 63 سال میں بھی اس ملک پہ اللہ کی شریعت قائم نہیں, اللہ کا دین قائم نہیں ہے. پورا سٹرکچر جو انگریز دے کر گیا تھا, پورا انتظامی مشینری سٹرکچر ٹوٹلی اسی پر چل رہی ہے اور عدالتوں میں فیصلے کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں. تو یہ تو ہم نے جو ناشکری کی ہے اسی کی وجہ سے ہم اس بد برے حالات کو ہیں. حالانکہ اب یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت پاکستان بنا ہے شروع میں چین کی کیا حالت تھی, اس وقت معاشی اعتبار سے کہاں کھڑا تھا, آج کتنی بڑی قوت ہے وہ دنیا کی. اس وقت پاکستان نے چین کے ساتھ کچھ اچھے روابط رکھے اور اس کا فائدہ اب تک وہ اٹھا رہا ہے, لیکن ذریعہ تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے. 1962 میں چین نے ہمیں مشورہ دیا تھا, اس نے اچھے مشورے دیے ہمیشہ, کہ کشمیر میں گولڈن چانس ہے, اس لیے کہ ساری بھارتی فوج نکل کر وہ چائنا کی سرحد پہ پہنچی ہوئی تھی. ایوب خان نے ٹھکرا دیا. وہ اچھے مشورے ہمیں دیتے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے ایک سازگار بنایا ہوا ہے. کب تک یہ ہمیں نہیں معلوم. سقوط مشرقی پاکستان سے قبل بھی دھوکہ دی انہوں نے مشورہ دیا تھا یحیٰ خان کو کہ طاقت کا استعمال مت کرنا وہاں. اور یحیٰ خان نے کیا کہا تھا, آئی تھاٹ یو ور اور فرینڈ, میں تو سمجھا تھا کہ تم ہمارے دوست ہو, یہ کیسی بات کر رہے. لہٰذا طاقت کا استعمال کیا گیا, اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے. سکوت کے بعد بھی بھٹو کو مشورہ دیا تھا کہ بیرونی دنیا سے ذرا الگ, جیسے انہوں نے اپنے آپ کو آئرن کرٹن میں رکھا بہت عرصے تک, اندر ہی اندر اپنے آپ کو مستحکم کیا, تو تم بھی یہی اسٹریٹجی اختیار کرو. انڈیا کے ساتھ تنازعات اپنے جو ہے ٹھیک ہے اس کو برقرار رکھو, لیکن جنگ سے گریز کرو. یہ مشورے بھی ان کو وہ دیتے رہے ہیں اور صاحب دیتے رہے ہیں. ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو کافی محسوس ہوتا ہے کہ بہت میچیور ہے. انہوں نے اپنے ہاں بھی جو فیصلے کیے بڑے میچیور فیصلے نظر آتے ہیں. باہر اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے, وہ چائنا کو بھی ہمارے لیے ذریعہ بنا سکتا ہے, لیکن اسی وقت تک جب اس کی منشا ہوگی. اور ان چیزوں میں اگر ہم آ کر یہ کہیں کہ ہاں ہم بڑے صحیح جا رہے ہیں اور ہم نے اسی رخ پر ملک کو آگے لے کے جانا ہے, تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. باہر کے ابھی تک اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. اور مجھے ایوب بیگ صاحب یاد کراتے ہیں والد محترم کے الفاظ کہ ہم بالکل ٹیڑے ہو جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ بس پاکستان گیا کہ گیا, تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس کے مطابق اسی اینگل پر لے آتا ہے کہ ہم خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے. یعنی ملکی طور پر ہمارا جو ہے معاملہ بگاڑ کی آخری حدود کو پہنچتا ہے, تو غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ حالات سازگار فرما دیتا ہے ہمارے لیے, غیب سے مدد آتی ہے اور ہمیں کچھ مہلت اور مل جاتی ہے. لیکن ہم ذلت و مسکنت کے عذاب سے نہیں نکلے ہوئے, ہم مسلسل اس ذلت اور مسکنت کے عذاب میں ہیں اور رہیں گے جب تک کہ اللہ کے دین کو قائم نہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے.